بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آله
مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہم ان کو آگے کی جانب سے بھی روک دیتے ہیں, پیچھے کی جانب پہ رکاوٹ قرار دے دیتے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اس کے بعد ہم انہیں ڈھانپ دیتے ہیں. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پھر انہیں دکھائی نہیں دیتا. آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ اللہ جہاں پر انسان دنیا پرستی اور شہوت پرستی کی انتہا پر پہنچ جائے اور یہ ثابت کر دے کہ میں ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوں, پروردگار ہدایت کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے. مجھے ہدایت کی ضرورت ہے, مجھے ہدایت کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے اپنے وجود کے اندر امام کی ضرورت ایجاد ہو. میں خود اپنے وجود کے اندر میں نے عرض کیا تھا, مثال بھی دی تھی آپ کو کہ اگر میں 17 یا 18 روزہ رکھ کر پانی نہیں پیتا تو چونکہ میرے وجود کی ضرورت ہے پانی, لہٰذا اگر میں اس کی جگہ کچھ اور بھی پی لوں تب بھی مجھے بار بار خیال آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا. بعین ہی اسی طرح سے ہم اگر اپنے وجود کی اس ضرورت کا احساس کر لیں کہ میرے وجود کو ایک معصوم ہادی کی ضرورت ہے تو اسی طرح سے تڑپ ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر جس طرح سے پانی کے لیے ایجاد ہوتی ہے. اس کے لیے کہ میرے اندر امام کی ضرورت کا احساس قوی ہو مضبوط ہو ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ امام کو بھیجا کس لیے گیا ہے. امام کے اللہ نے نبیوں کے اپنی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے, کس لیے بھیجا گیا ہے یہ سارا سلسلہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان قرآن اور آیات اور روایات پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ہدف, اللہ نے پوری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کی بہترین مخلوق انسان اس ساری کائنات کو اپنے لیے مسخر کر سکے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے جمیعا منہ ہر چیز کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے مسخر کیا ہے. اب یہ جو تسخیر کا معنی ہے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک مسخ کرنا ہے اور ایک تسخیر کرنا ہے. جب میں اپنی خواہشات اپنی لذت اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز میں تصرف کر کے اس کو سمجھے بغیر اس کے کمال کو سمجھے بغیر اس کو اپنی انا کے لیے استعمال کروں اپنے خواہشات اپنے لذات کے لیے استعمال کروں تو کیا ہوتا ہے, میں اس شے کے کمال کو ضائع کر دیتا ہوں. اس کے وجود کے اندر جو اللہ نے کمال رکھا ہے میں بجائے اس کمال کو اپنے لیے استعمال کروں میں کیا کرتا ہوں, اس کے کمال کو اس کے وجود کو مسخ کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں مثال دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانوروں کو مختلف ٹریننگز دینے کے بعد ان کو ہم نے یہ مسخر کر لیا, یہ تسخیر نہیں کہلاتی یہ مسخ کہلاتا ہے. انسان نے بعض حیوانات میں یقیناً یہ جو مرحلہ ہے اس کو اچیو کیا ہے, لیکن ایک مرحلہ پہلے میں ایک سائنٹیفک مثال سے آپ کو مثال سمجھا دوں کہ دین اسلام ہمیں اس کائنات کے سسٹم کے اعتبار سے پہنچانا کہاں چاہتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پوری کائنات تمام کے تمام مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات کے اوپر جو حاکم نظام ایکو سسٹم ہے یہ بہت پرفیکٹ اور بہت بیلنس نظام ہے، اور جو چیز بھی اس کے ساتھ ہارمنی پیدا کر لے، جو بھی چیز اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لے، وہ اپنے رشد و کمال پر پہنچتی ہے۔ یہ بات تمام دیگر موجودات کے لیے صحیح ہے جز انسان کے۔ انسان کا کمال اس سسٹم سے صرف ہارمنی پیدا کرنا نہیں ہے، انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے زندگی کرے کہ اس ایکو سسٹم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ تہذیبیں انسان کی ایسی رہی ہیں کہ جن کا جو رہنے کا اور زندگی کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت ہارمنس تھا، بڑا ہم آہنگ تھا اسی ایکو سسٹم سے، لیکن وہ کسی خاص کمال کی منزل پر نہیں پہنچے۔ مثلا آپ کو میں مثال دوں، امریکہ میں یورپینز کے جانے سے پہلے ریڈ انڈینز جو وہاں کے حقیقی رہنے والے تھے، ان کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ یہ پورے اپنے آپ کو بالکل انہوں نے ایکو سسٹم کے اندر بالکل انہوں نے اپنے آپ کو میچ کیا ہوا تھا، لہذا یہ بڑے طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کسی ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ نہیں ہوتا تھا، یہ موو کرتے رہتے تھے، کہیں گندگی نہیں کرتے تھے، کہیں پر یہ کوئی ایسی پولوشن نہیں پھیلاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ہارمنس رکھتے تھے ایکو سسٹم سے۔ لہذا انہوں نے بڑے عرصے زندگی کی لیکن انسانی کمال کے اعتبار سے کسی مقام پر نہیں پہنچے۔ بس ایک جملے میں یہ بات کہتا چلا جاؤں کیونکہ ہمارے ہاں امریکن ہسٹری کا ذکر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے کہ جب یورپینز انگلینڈ، فرانس، اسپین اور ان مختلف مقامات سے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے امریکہ میں اپنی کالونیز بنا، یعنی امریکہ میں قبضہ کرنا شروع کیا، تو ریڈ انڈینز کی بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، اتنا بڑا پورا بر اعظم تھا، اس بر اعظم میں ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، اور انہوں نے جنگ لڑنے کی کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ ہم یورپینز کو کسی طرح سے شکست دیں، یہ ہمارے علاقے میں داخل نہ ہوں۔ تاریخ میں جو عجیب الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جتنے ریڈ انڈینز یورپینز کی گولیوں سے نہیں مرے اس سے کہیں زیادہ ملیریا اور اس طرح کے جو بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہو کے مر گئے، اس لیے کہ یورپینز جب گئے تو یورپینز کا کلچر گندگی کا کلچر تھا، ان کا جو کلچر تھا اس میں نہ نہانا تھا، نہ دھونا تھا، نہ صفائی، نہ ستھرائی، یہ بہت گندا کلچر لے کر گئے تھے۔ جب یہ گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا امریکہ کے اندر، تو ان کے وجود سے جو بیماریاں ان کے درمیان پھیلیں، جتنے گولیوں سے نہیں مرے اس سے زیادہ بیماریوں سے مر گئے، یہ تاریخ نے لکھا ہے۔ میرے لیے جو مثال ہے وہ مرحلہ صرف اتنا ہے کہ اپنے آپ کو ایکو سسٹم سے بیلنس رکھنے کے باوجود تعداد تو بڑھی، ان کی نسل بڑھتی رہی، لیکن وہ کسی کمال کی منزل پر نہیں پہنچے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے تاریخ میں کوئی ایسا کمال ریڈ انڈینز کے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم انسانی کمال کے طور پر پیش کر سکیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں نہ صرف ہارمنی پیدا کر کے دیتا ہے ایکو سسٹم سے، تمہاری زندگی کا طریقہ ایسا ہوگا کہ تم اس ایکو سسٹم کو، اس نظام کو خراب نہیں کرو گے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ تسخیر کا مرحلہ، کہ تم اس کائنات کو تسخیر کرنے کے قابل ہو۔ اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے بات کو سمجھاؤں تاکہ میرے نوجوان ساتھیوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ دیکھیں آپ نے یقیناً فزکس پڑھتے ہوئے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جس کے اندر فریکوینسی کی ایک بحث آتی ہے، فریکوینسی کی بحث میں مختلف مثالیں دی جاتی ہیں، اور ایک مثال بڑی کامن ہے جو شاید آپ لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ جائے گی اس لیے کہ وہ ریلیٹڈ ٹو آرمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آرمی کے دستے چلتے ہیں تو وہ بڑی ایک خاص ردم سے پاؤں مارتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن اگر یہی دستہ کسی ہینگنگ برج کے اوپر سے گزر رہا ہو، ہینگنگ برج وہ ہوتا ہے جس کے اندر پلر استعمال نہیں ہوتے ہیں، لٹکا ہوا ہوتا ہے رسیوں سے، تو جب آرمی کا دستہ پاؤں مارتا ہوا ہینگنگ برج پر پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے جو ردم ہے اسے توڑ دو۔ अभी तक जिस रिदम के साथ वो चल रहे थे, पुल पर पहुंचने के बाद क्या कहा जाता है, रिदम तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? इसलिए कि ये जिस तरीके से पांव लगाते आ रहे होते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप हैंगिंग ब्रिज के ऊपर इसी तरह से पांव मारेंगे तो हैंगिंग ब्रिज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ साथ वो मूव करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अगर एक स्टेप पर पांव मारने वालों की फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए तो हैंगिंग ब्रिज टूट सकता है। लिहाजा उनको क्या कहा जाता है, जब ब्रिज के ऊपर आओ तो पांव तोड़ दो, रिदम तोड़ दो। अब इसमें मरहला साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है दो मरहले हैं इसमें। एक मरहला वो है कि जहां पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ये एक मरहला है। दूसरा मरहला क्या होता है, जहां पर कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी या किसी वजह से उसको एम्पलीफाई किया जाता है। अच्छा, एम्पलीफिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मामूलन बच्चे इंटर में, मैट्रिक या इंटर में करते हैं, हार्मोनस मोशन और इससे रिलेटेड है। उन्हीं में एक जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वो रेजोनेंस का कराया जाता है। रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट जिस किसी ने भी किया होगा उसको याद होगा, पानी के दो बाउल होते हैं, उन बाउल को एक खास, उनके अंदर एक खास सतह पर लाना होता है। उस खास सतह पर लाने के बाद जब आप फोर्क को मारने के बाद उसके अंदर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आवाज ज्यादा हो जाएगी। फोर्क की वो आवाज जो अपने कान से नहीं सुन रहे थे, रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में वो आवाज ज्यादा हो जाती है। रेजोनेंस के ही एक्सपेरिमेंट से आपने जो चीज ईजाद की वो एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर की जदीद तरीन सूरत आज आपके और हमारे सामने माइक और स्पीकर की सूरत में मौजूद है। हकीकत में मेरी आवाज शायद इतनी दूर ना जाए, लेकिन जब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया तो उसने क्या किया, मेरी ही आवाज को एम्पलीफाई करके ज्यादा कर दिया। ये जो प्रोसेस है, एक मरहले में हार्मनी और दूसरे मुकाम मरहले में एम्पलीफिकेशन, इसी को समझ तकरीबन यानी नजदीक है ये माना उसी से जिसको हम कहते हैं एक मरहले में किसी चीज के साथ हमाहंगी पैदा करना और दूसरे मरहले में उसे तस्खीर करना, यानी किसी चीज की क्वालिटी को अपने लिए ऐसे इस्तेमाल करना कि वो खुद भी बाकी रहे और आप उसकी क्वालिटी को अपने लिए इस्तेमाल कर ले। इंसान ने बहुत कम मराहिल में अभी और बहुत ही लिमिटेड तौर पर बास चीजों के अंदर ये तस्खीर का मरहला हासिल किया है। मसलन कहा, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, इंसान ने मसलन कुत्ते के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये अंदाजा लगाया कि कुत्ते की जो सूंघने की कुव्वत है उसको तरबियत याफ्ता करके अपने मफाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसान को बहुत टाइम लगा, देखिए कुत्ते की जो सूंघने की ताकत है ये इंसान ने बहुत पहले दरियाफ्त कर ली थी, लेकिन इंसान को कई सौ हजारों साल लग गए ये दरियाफ्त करने में कि आप इस सूंघने की जो ताकत है इसको बाकायदा स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकते हैं। लिहाजा आज के दौर में कुत्तों के ऊपर तजर्बे करने के बाद अब हम उस जगह पर खड़े हैं कि जहां पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुत्ते को ट्रेन करने के बाद अपने खास प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं। लिहाजा बम डिस्पोजेबल का जो स्टाफ है वो कुत्ते इस्तेमाल करता है जिसकी खासियत बारूद सूंघने में है। कस्टम वाले खास तौर पर जो कुत्ते इस्तेमाल करते हैं उनकी खासियत जो है वो मनशियात सूंघने में है। फायर ब्रिगेडियर वाले जो कुत्ते इस्तेमाल करते हैं उनकी खासियत है इंसान की हयात की कुव्वत जिंदगी को सूंघने में, ये उनके अंदर कुव्वत है। कई कई जो टन्स ऑफ मलबा होता है वो उसके अंदर छुपे हुए इंसानों को सूंघ लेते हैं कि ये यहां पे छुपा हुआ है। लिहाजा हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक जहद थी जिसको हमने तरबियत देकर अब अगर आप इस कुत्ते को छोड़ भी देंगे तब भी इसका हाल उन शेरों जैसा नहीं होगा कि जिनको आपने सर्कस में उछलना कूदना तो सिखा दिया था, कुर्सी पर बैठना तो सिखा दिया था, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो वो अपने आप को वहां के कुत्तों से भी नहीं बचा सके। इन दोनों के दरमियान में फर्क। अब तारीख में मेरे पास सिर्फ एक, हो सकता है और भी मकामात हो, लेकिन मेरे मुताले में एक मकाम ऐसा आया है कि जहां पर تسخیر کا اسی طرح کا ایک نمونہ جسے کہنا چاہیے, وہ بھی مفصل نہیں ہے, ایک نمونہ تسخیر کا اسی طرح سے کسی نے اس کو ظاہر کیا. کون ہے وہ؟ مولا کائنات کا ایک خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص صحابی, آپ نے یقیناً بارہا نام سنا ہوگا, جناب سلمان محمدی. اور یہ بھی بتا دوں کہ روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ سلمان جب تک ہم سے منسوب نہیں تھا تب تک فارسی تھا, لیکن منا اہل البیت کہنے کے بعد اب سلمان محمدی ہے, فارسی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جناب سلمان کا لفظ استعمال کریں, ان کا نام استعمال کریں, تو ان کے لیے سلمان محمدی استعمال کیا کریں, اس لیے کہ منا اہل البیت کی سند کے ساتھ ہیں. جناب سلیمان کے بارے میں چونکہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں بچوں کے سامنے تاریخ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, لہذا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تاریخ میں دبی رہ جاتی ہیں. خلافت ثانیہ میں جناب سلیمان کو مدائن کی گورنری دی گئی, اور جب جناب سلیمان مدائن گئے تو اب جناب سلیمان کے بارے میں تاریخ نے جو کم سے کم عمر لکھی ہے وہ 250 سال ہے. کم سے کم جو عمر لکھی ہے تاریخ دانوں نے جناب سلیمان کی وہ 250 سال ہے, کہ کم از کم آپ نے, کم از کم اس پہ تو اتفاق ہے مورخین کا کہ کم از کم آپ نے 250 سال زندگی کی ہے. بعض نے آپ کی عمر 500 سال تک بھی لکھی ہے, اور بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصیا میں سے تھے. بہرحال مختلف نظریات ہیں, لیکن جو متفق علیہ ہے 250 سال کی زندگی تاریخ میں آپ کی متفق ہے. اب آپ تصور کریں 250 سال کا آدمی وہ جا کر ایک مدینہ مدائن کے گورنری کے عہدے پر لگا, تو اب خود جناب سلیمان اتنے خاکسار اور اتنے سادے انسان ہیں کہ آپ کے بارے میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدائن کسی کام سے باہر گئے, جب واپس آ رہے تھے تو کوئی شخص تاجر آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ بالکل سادہ سے کپڑوں میں ایک بوڑھا سا آدمی جا رہا ہے, تو اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی تو وہ اپنا سامان اٹھا نہیں پا رہا تھا, تو اس نے جناب سلیمان سے کہا کہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, بڑے میاں تم میرا یہ سامان اٹھا سکتے ہو؟ آپ نے کہا اٹھا دوں گا, تو میں تمہیں اس کی اجرت بھی دے دوں گا. آپ نے کہا نہیں, اجرت کی ضرورت نہیں ہے, تم تکلیف میں میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر جناب سلیمان نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے. اب جب تاجر مدائن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ہر آدمی جھک جھک کر سلام کر رہا ہے, تو کچھ دیر تو وہ یہ سمجھا کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں, لیکن جب بڑی کثرت سے لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ سلام مجھے نہیں کر رہے, میرے پیچھے آنے والے بوڑھے شخص کو کر رہے ہیں. تو اس نے ایک مرتبہ متعجب ہو کر پوچھا کسی سے, جب اس نے سلام کیا کہا بھائی تو ان کو سلام کیوں کرو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مدائن کے گورنر ہیں, امیر ہیں یہ مدائن. اب وہ بڑا سٹ پٹایا, شرمندہ ہوا. آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, تمہیں مدد چاہیے تھی, میں نے تمہاری مدد کی. تو اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں, میں کیوں تمہیں بتاتا کہ میں مدائن کا گورنر ہوں؟ کوئی ضرورت ہوتی, کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتاتا, جب تک ضرورت نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس قدر خاضع, اس قدر سادہ جناب سلیمان. اب روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب سلیمان کی اتنی سادگی اور اتنا خضوع اور خشوع دیکھنے کے بعد مدائن میں ڈاکوؤں کا اور چوروں کا ایک گروہ متحرک ہو گیا, اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھانا شروع کر دی. چند بار جناب سلیمان نے ان کو زبانی تذکر دیا, جمعے کے خطبے کے بعد کہا کہ بھائی یہ حرکتیں چھوڑ دو, اچھی بات نہیں ہے, وعظ و نصیحت کی, لیکن انہوں نے بالکل بھی کان نہیں دھرے. مدائن کے لوگ جمع ہو گئے اور جناب سلیمان سے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم آپ کی شکایت لگا دیں گے. اب حالات ادھر تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ چور اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ اب یہ کسی بھی اس سے ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. آپ نے کہا بھائی میں معاوضہ اور نصیحت کر سکتا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ معاوضہ اور نصیحت والے لوگ نہیں ہیں, اب آپ کو کوئی سیریس ایکشن لینا پڑے گا. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اعلان کیا کہ اس نماز جمعہ میں تمام مدائن کے لوگ ضرور شرکت کریں. اعلان ہو گیا کہ بھائی کوئی خاص اعلان کرنے والے ہیں جناب سلیمان. روایت یہ کہتی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جب نماز جمعہ ختم ہو گئی تو آپ آئے اور آپ نے اعلان کیا. آپ نے کہا دیکھو اب تک تو میں یہ چاہتا تھا کہ تم نصیحت سے, زبان سے بات کو سمجھ لو, لیکن اب جو چور گروہ ہے اس کی اذیتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں میں سیریس ایکشن لینے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں. لہذا اب آپ نے کہا کہ دیکھو اب سے آج کے بعد سے میں رات میں جو نگہبانی ہے اس کی ذمہ داری مدائن کے کتوں کو دے رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک, رات اتنے بجے سے لے کر صبح اتنے بجے تک کوئی اپنے گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرے, اور اگر کسی نے بات نہ مانی تو پھر ذمہ داری میری نہیں ہوگی. یہ کہنے کے بعد جناب سلیمان نے نزدیک ایک کتا کھڑا تھا, اس کو آپ اشارہ کیا, وہ آ گیا. جب وہ آیا تو آپ نے اس سے کوئی گفتگو کی. اب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے واپس پلٹ کر وہ گیا اور ایک بلند چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں. جب اس نے آوازیں نکالی تو تقریباً مدائن کے سارے کتے ایک ایک کر کے جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد اس نے اپنی زبان میں جو بھی بات کری وہ ہوا اور وہ سارے اس کے بعد واپس چلے گئے. اب یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود, یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بعض چور ایسے تھے, بعض ڈاکو ایسے تھے کہ انہوں نے اس سب کو مذاق سمجھا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے, یہ بوڑھا خود تو کچھ نہیں کر سکا, یہ کتے کیا کریں گے. تو بعض نے اس جو تھریٹ تھا جو آپ نے ان کو خطرے سے آگاہ کیا تھا اس کو انہوں نے مذاق سمجھا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ صبح کئی لوگوں کے جنازے زمین کے اوپر پائے گئے کہ جن کو کتوں نے اچھی طرح سے نوچا ہوا تھا, کچھ زخمی تھے کچھ مر چکے تھے. کہا اس کے بعد سے لے کر جب تک جناب سلیمان زندہ رہے کسی چور کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رات کو نکل کر کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈال سکے. رات میں تو کیا, دن میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی چور کی کہ وہ باہر نکل آئے. ایک مقام اللہ مسلم دیکھیے, ایک چھوٹا سا مقام ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے تاریخ میں مقام تدبر اور تفکر یہ ہے کہ اگر علی اور رسول کا ماننے والا ہو, ان کو صحیح معنی میں ان کی امامت کا قائل ہو, ان کا صحیح ماننے والا ہو, تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے لیے حیوانات مسخر ہو جائیں اور ان کو تسخیر کرنے کے بعد وہ انہیں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. یہاں کسی چیز کو مسخ نہیں کیا گیا بلکہ ایمان کی قوت کے ساتھ مسخر کیا ہے اس حیوان کو. تو اب مقام یہ ہے کہ اگر علی کا ایک غلام یہ کام کر سکتا ہے تو اب یہ بتائیے کہ اگر خود امام کی حکومت قائم ہو جائے اس طریقے سے جس طرح سے خدا چاہتا ہے, جس طرح سے آئمہ چاہتے ہیں, خود آئمہ کی حکومت قائم ہو جائے تو بتائیے کہ پھر یہ ساری کی ساری کائنات مسخر ہوگی یا نہیں ہوگی. لہذا مرحلہ مرحلہ یہ ہے کہ تسخیر کائنات قرآن جس کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے. لہذا اب آئیے اور آ کر ان روایات کو ایک مرتبہ دیکھیے کہ جو مولا کے زمانے ظہور کے بارے میں جاری ہوئی ہیں. مثلا یہ واقعہ, یہ روایات آپ نے سنی ہوں گی, میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے ان کو ایک خاص نگاہ سے, ایک خاص زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آپ نے یہ روایت سنی ہوں گی کہ علم 25 یا 27 حروف ہے اور امام کے ظہور سے پہلے صرف 2 حروف کا علم انسانوں تک پہنچے گا. 27 حروف ہے علم, امام کے ظہور سے پہلے جتنا بھی علم انسان حاصل کر سکے گا وہ صرف 2 حروف کا علم ہے, باقی 25 حروف کا علم امام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگا. اب آپ تصور کیجئے, مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 حروف کا علم ہے جہاں تک ہم سمجھ لیں, اب ہمیں نہیں معلوم کہ آگے ابھی کتنا عرصہ اور ہے امام کے ظہور کو. اگر میں فرض یہ کر لوں کہ, اور دعا بھی میری یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصہ نہ ہو, ہماری ہی زندگیوں میں امام کا ظہور ہو اور جلد از جلد ظہور ہو, لہذا میں اگر آج کا زمانہ بھی کنسیڈر کر لوں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آج انسان ٹیکنالوجی کے کس مرحلے میں پہنچ چکا ہے, آج انسان ٹیکنالوجی کے کس مقام پر پہنچ چکا ہے. عزیزان من, یہ جو ٹیکنالوجی میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ جس کو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں, جو عوام کے اندر موجود ہے, یہ اس ٹیکنالوجی کا 10% بھی نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے تحقیقاتی اداروں میں استعمال ہو رہی ہے. مثلا ناسا جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے, سی آئی اے کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں, جاپان, روس اور دنیا کے طاقتور ملکوں کے پاس جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, ہر ملک کے جو بڑے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کا 10% بھی نہیں ہوتا جو عوام کے پاس آتا ہے. اصل جو ہائی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ ان ریسرچ کے اداروں میں ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ یقین کریں کہ وہ آج بھی ریسرچ کے اس لیول پر ہیں کہ ہم جیسا عام آدمی اگر اس ریسرچ کو دیکھ لے تو کئی گھنٹے تک تو ہمیں شاید یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کس دنیا میں آ گئے ہیں. وہ اس وقت ٹیکنالوجی کے جس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ایک آدھ چیز بھی جب آتی ہے نا سامنے, کبھی کوئی کلپ آ جاتا ہے, کوئی ایک آدھ چیز آتی ہے, تو وہ اس ٹیکنالوجی کے جو 90% ہے ان میں سے ایک آدھ ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ چیز ہوتی ہے. اور وہ چیز آنے کے بعد ہمارے ذہنوں کو بعض اوقات اتنا عجیب و غریب, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ڈرون کی تصویر آئی تھی, جو اتنا چھوٹا سا ڈرون, بالکل اتنا سا ڈرون اس کی تصویر آئی تھی, جس کا پروسیسر انسان کے برین سے 500 زیادہ, یعنی 500 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ڈرون بنا ہے, یعنی ویپنز کی ایک نئی جو اپگریڈنگ ٹیکنالوجی آنے والی ہے جس میں آپ کو بظاہر سپاہیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ گھر بیٹھے بیٹھے اتنا ہائیلی ٹیکنالوجیکل وہ اکوپمنٹ ہے, اتنے سے یعنی اتنا سا ڈرون ہے, اس ڈرون کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ انسانی ذہن سے 500 گنا زیادہ تیز کام کرتا ہے. یعنی اسپیڈ اس کی جو کام کرنے کی ہے وہ انسانی ذہن سے 500 گنا زیادہ ہے. اب وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, اس کے اندر کیا ہے, اس طرح کی بہت, اب جب انسان بیٹھتا ہے سوچنے کے لیے تو حیران ہوتا ہے. یعنی آج وہ چیزیں بنا لی گئی ہیں جو کسی زمانے میں صرف کہانی ہوا کرتی تھیں. یعنی حیرانی کی آپ کے لیے مرحلہ ہوگا کہ مچھر کے برابر, مچھر جیسے الیکٹرانک بگز بنائے گئے ہیں جو کہ ساؤنڈ بھی ریکارڈ کرتے ہیں, ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹیکنالوجی کس سطح پر جا رہی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں لیک ہوئی ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں مجھے اور آپ کو پتہ لگی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انسان کہاں پہنچا ہے. یہ معلومات کبھی کبھار نیٹ پر جو ہمارے ہاں عجیب و غریب ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں, اگر ان کے ماں بہن کبھی کبھار ہم ایسی ویڈیوز بھی دیکھ لیں کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں تو واقعاً ہماری حالت آنکھیں کھلی رہ جائیں گے. اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس لیول پر پہنچی ہے کہ صوفیا نام کی ایک فیمیل روبوٹ تیار کر لی گئی ہے, اور اس کو سعودی عرب نے باقاعدہ اپنی نیشنلٹی دی ہے. اب وہ باقاعدہ گفتگو کرتی ہے, آپ کے باقاعدہ جواب دے گی, اس کے اندر تعجب, خوش ہونا, غم کرنا, یہ سارے کے سارے اس طرح کے جو خاصیتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے ایک زمانے تک کہ یہ انسان کے خواص ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. آپ ابھی گوگل پہ لکھ کے گھر میں جا کر دیکھیے گا صوفیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کا پہلا انٹرویو آپ کو نیٹ پر مل جائے گا. اب ٹیکنالوجی جہاں پر میں آپ سے پھر عرض کروں کہ یہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے سامنے اس وقت یعنی ویڈیوز پر یا چینلز پر یا سوشل میڈیا پر موجود ہے, یہ 10% آف وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس وقت بڑے اور جو طاقتور ریسرچ کے ادارے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. اب یہ سارے کا سارا علم اب آپ تصور کیجیے, آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے اگر 200 سال پہلے کے انسان کو اگر اٹھا کر لے آیا جائے اور دنیا کے کسی بڑے شہر میں لے کر جائیں تو وہ حیرت سے دوبارہ مر جائے گا, اس قدر سائنس اور ٹیکنالوجی اوپر جا چکی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت, اب یہ میں نے سارے کا سارا اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کے لیے مقدمہ بنا سکوں اس بات کا کہ یہ اگر 27 میں سے 2 حروف کا علم اور اس کی ٹیکنالوجی ہے تو باقی 25 حروف کے ظہور کرنے کے بعد ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کس سطح پر پہنچی ہوئی ہوگی, تو ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہوں گے. سائنسدان یہ کہتے ہیں, اب لازمی بات ہے وہ امام پر تو بلیف نہیں کرتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے پاسٹ اور اپنے موجودہ زمانے کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہے, یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ آج سے 100 یا 200 سال کے بعد ہم ٹیکنالوجیکلی جس مقام پر پہنچے ہیں اس کو آج کے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ خیالی باتیں جو ہم ابھی تک فرض کریں کہ خیال کی سرحد میں ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں, مثلا خیال کی حد تک میرے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں دوسرے سیاروں تک پہنچ سکتا ہوں, اس سے ابھی آگے خیال موجود نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خیال موجود نہیں ہے 200 سال بعد ہم وہ کر رہے ہوں گے. لہذا وہ کہتے ہیں ہم وی کین ناٹ پریڈکٹ فیوچر, ہم فیوچر کو کسی بھی طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آگے جانے والی جو ترقی ہے وہ اس مقام پر ہوگی جس کو تصور نہیں کیا جا سکتا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر عصر ظہور میں اتنے علم نے ظاہر ہونا ہے تو اس عصر ظہور کے لیے جو امت درکار ہے کہ جو اس زمانے میں آ کر تسخیر کائنات کرے گی, اتنے بہت سارے علم کی حامل ہونے والی ہوگی, اس امت کے افراد علمی اعتبار سے کس سطح پر ہونے چاہیے, کس علم بتائیے آپ کہ اگر امام, اب دیکھیے مجھے سوال ہے آپ سے کہ امام ظہور کرنے کے بعد جب وہ 25 حروف کا علم بھی چاہیں گے کہ ظہور کرے تو کیا بغیر اس صلاحیت کے جو علم کے لیے ہونی چاہیے وہ 25 حروف کا علم ظہور کر سکے گا؟ کوئی بھی, یہ یاد رکھے گا, ایک روایت اور ہے, میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھاتا ہوں بحث کو. ایک روایت اور ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ امام کے دور میں امام, اب روایت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یوں کیا جاتا ہے کہ امام لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقول کامل ہو جائیں گے. یقیناً یہ روایت آپ نے سنی ہوگی. اب اس عقل کے کامل ہونا, یہ روایت آج سے 1400 سال پرانی ہے, 1200 سال پرانی روایت. آج کی دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا, کہیں نہ کہیں آپ کی اطلاعات سے گزرا ہوگا کہ برین کے اوپر کام کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے برین کا 7-9% استعمال کرتا ہے, باقی جو اس کا 92 یا 93% آف برین ہے وہ ان یوز برین کے طور پر رہ جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ آدمی ہو, مثلاً آئنسٹائن جیسا کوئی آدمی ہو, نیوٹن جیسا کوئی آدمی ہو, تو وہ اپنے برین کا 12-15% استعمال کر پاتا ہے, اس سے زیادہ یوز نہیں کر پاتا. البتہ اس تھیوری کے مقابلے میں اور تھیوریز بھی آئی ہیں لیکن ابھی میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن یہ اپنے طور پر ایک بڑے عرصے تک ایک تھیوری کے طور پر, نظریے کے طور پر باقی بھی رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کے کمال کو مادے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری کوئریز, بہت سارے کوئسچنز کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو آپ سالو نہیں کر پاتے. لیکن اس تھیوری کے بیک پر ایک اور نظریہ موجود ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں, کہ انسان اپنے, مگر اس کو تھوڑا سا الفاظ کو چینج کر دوں تو چینج کر کے یہ کہوں گا کہ انسان اپنے کمالات کے 8 یا 9% حصے کو استعمال کرتا ہے, باقی اس کے کمالات کا 93% جو حصہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, وہ استعمال نہیں ہوتا. اب جو نابغہ افراد ہیں وہ کتنا کر لیتے ہیں, 12 سے 15%. تو ایک تھیوری جو پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر کسی طریقے سے, آپ کی طریقے کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا, صرف تھیوری کے حد تک ہے کہ اگر انسان کا برین 15 سے اوپر چلا جائے تو پھر اس کے اندر کیا کمالات ظاہر ہوں گے, 20 سے اوپر چلا جائے تو کیا کمالات ظاہر ہوں گے, 40% سے اوپر استعمال کرنے لگے تو کیا ہوگا, 60% سے اوپر, 80% سے اوپر چلا جائے, 100% سے اوپر چلا جائے, تو جس سائنٹسٹ نے یہ تھیوری دی تھی اس نے کسی حد تک ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر انسان کا برین 20% سے زیادہ وہ استعمال کرنے لگے تو کیا کیا معجزات ہوں گے جو انسان کے وجود سے ظاہر ہونے لگیں گے. 40 کے اوپر وہ کیا کر رہا ہوگا, 60 کے اوپر وہ کیا کر رہا ہوگا, 80 کے اوپر اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اور اگر 100% استعمال کرنے لگے تو اس کا مطابق ایسا تھا کہ انسان اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں پر وہ پوری کائنات کے زمان و مکان کے اندر تصرف کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے فلمیں بھی بنائیں، اس کے اوپر انہوں نے ڈرامے بھی بنائے، اس نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے، خود اس تھیوری کو بھی جب بھی پڑھیں گے، تو جو چیز اس کے اندر سب سے بڑا فلا اور ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انسان یہ سارے کے سارے مراحل طے کرے گا کیسے۔ برین اس کی 20% ورکنگ کرنا کیسے شروع کرے گی، 40 پہ کیسے پہنچے گی، 60, 70, 80, 100 پہ کیسے پہنچے گی، طریقہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے پاس علم عرفان کے اندر پورے مباحث موجود ہیں، علم اخلاق کے اندر پورے مباحث موجود ہیں، انسان کے روحانی کمالات کے جو درجات موجود ہیں اس کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں مفصل بحث ہوئی ہیں، اور عارف اگر اپنے اس مرحلے میں داخل ہو تو کچھ چیزیں وہ اپنی ریاضتوں سے اور اپنی اس کیفیات سے جو اس کو حاصل ہوتی ہیں وہ اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ لہذا عرفا کے مراحل بیان ہوئے ہیں، اولیاء الہی کے مراحل بیان ہوئے ہیں، اسی کے اندر ایک بحث ہے کہ بعض اولیاء، اب یہ انشاءاللہ کبھی ولایت پر بحث کروں گا تو پھر وہاں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ولایت کے بعض مراحل ایسے ہیں ولایت تکوینی کے جو عام انسانوں کو حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں، اس میں ایک مرحلے میں انسان تصرف در مکان کے قابل ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے معروف ترین چیز جو آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی اور جس کے بارے میں کہیں نہ کہیں آپ کی سماعتوں سے میں بات آئی ہوگی، وہ طے الارض ہے۔ طے الارض کیا ہے؟ کہ عارف اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ مکان کے اندر تصرف کرنے لگتا ہے۔ مکان کے اندر تصرف یعنی کیا؟ عارف اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر یہاں سے مثلاً دوسرے شہر جانا چاہتا ہے تو پلک جھپکنے میں وہ اس دوسرے شہر پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ مقام ہے۔ اچھا، ایک زمانے تک، یعنی یہ جو طے الارض کا تصور ہمارے پاس ہے یہ 1400 سال سے موجود ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات ایسے ہیں کہ جن کے اندر طے الارض کا ذکر موجود ہے، موجود ہے ذکر۔ یعنی اگر آپ ریفرنس کے طور پر سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، واقعہ اگرچہ آپ کا کئی بار سنا ہوا ہوگا۔ واقعہ خاص طور پر جو روایت میں بیان ہوا وہ جناب علی ابن یقطین کا واقعہ ہے، جناب علی ابن یقطین کا واقعہ، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے، اور جنہوں نے سنا ہوا ان کے لیے تذکر و تفکر کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ جناب علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کو جب ہارون کی طرف سے وزارت کا آفر آئی کہ تم ہمارے وزیر بن جاؤ، تو علی بن یقطین نے امام سے، ساتویں امام سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد کہا مولا ظالم کی حکومت، ظالم کا سلسلہ، کیا کروں میں؟ امام نے کہا ایک شرط پر تو اس کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ وہ شرط کیا؟ کہا کہ اگر کوئی مومن تیرے پاس کام لے کر آئے تو تو نے اس کے کام کو ترجیح دینی ہے، اس کا کام کرنا ہے اس شرط پر۔ اس نے کہا مولا میں کیوں نہیں کروں گا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ انسان مومنین کے کام آ سکے۔ ایک مرتبہ، بہرحال اب کام ہے، ذمہ داریاں ہیں، حکومت کی بھی ذمہ داریاں، مومنین آتے ہیں، علی بن یقطین کچھ نہ کچھ کر کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حکومتی اداروں کی طرف سے کہہ لیں یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا کام خزانے سے متعلق تھا، آڈٹ کا کہہ لیں آپ یا حساب کتاب سے متعلق، کہ جس کے اندر بہت دقت کی ضرورت تھی، اور علی بن یقطین اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، چیزوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا، کام بہت سنگین بھی تھا، سخت بھی تھا، اور باریکی بھی تھی، غلطی ہو جائے گی تو بھی مشکل، اور آپ اتنے مگن تھے کام میں کہ ایک جمال، ایک اونٹوں والا آپ کے پاس آیا جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا، مومن تھا، کام تھا۔ علی بن یقطین نے اپنے نگہبان سے کہا کہ اس سے کہو تھوڑی سی دیر انتظار کرو۔ اس نے کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ کہلوایا, آپ پھر مصروف تھے, آپ نے کہا پھر اس سے کہو تھوڑی دیر میں. تین یا چار مرتبہ کے بعد وہ مایوس ہو کر چلا گیا اور علی بن یقین کو بھی بھول گیا کہ کوئی میرے پاس آیا تھا یا نہیں. بات ختم ہو گئی, علی بن یقین کو بھی یاد نہیں رہا. سفر حج پر جب حج گیا تو واپسی پہ مدینہ آیا, اور مدینہ جیسے ہی امام کے دروازے پر پہنچا اور اس نے امام کے غلام سے کہا کہ جا کر بتاؤ کہ علی بن یقین آئے ہیں, تو اب اس سے پہلے جب بھی علی بن یقین آتے تھے امام ان کے استقبال کے لیے خود جاتے تھے یا ان کو بڑی شان و شوکت سے بلاتے تھے اندر. اب جب اس نے جا کر کہا کہ امام کو بتاؤ علی بن یقین آیا ہے, تو امام نے کہا اس سے کہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے, انتظار کریں. علی بن یقین نے سوچا کہ یقیناً کوئی کام ہوگا. کچھ دیر کے بعد دوبارہ کیا, پھر وہی جواب ملا. جب دوسری اور تیسری دفعہ ایسا ہی ہوا تو اب علی بن یقین نے سوچا کہ نہیں, کوئی بات ایسی ہے کہ جو امام مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو اب راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کہ اس نے کہا, جو غلام تھا امام کا, علی بن یقین نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا. تو امام کی خدمت میں میرا سلام کر کے صرف امام سے اتنا پوچھ لے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی. امام کی طرف سے جواب آیا کہ جس طرح سے تو نے جمال کو مومن تھا پلٹا دیا, اب ہم بھی تجھے جگہ نہیں دے سکتے, ہم بھی تجھ سے ملاقات نہیں کریں گے. اب جب جمال کا نام آیا تو اچانک واقعہ یاد آ گیا کہ ہاں فلاں کام تھا اور اس مصروفیت میں اسے وقت نہیں دے سکا. کہا کہ مولا سے پوچھ کر آؤ کہ اس کا ازالہ کیا ہوگا. کہا کہ امام نے کہا کہ جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا ہم تجھے اجازت ملاقات نہیں دیں گے. اب مرحلہ یہ ہے کہ مدینہ اور بغداد سفر زیادہ ہے, تو اس نے ایک آخری مرتبہ کہا غلام سے کہ مولا سے یہ کہہ کہ یہ صحیح ہے, میری سزا بھی یہی ہے کہ میں بغداد جاؤں اور واپس آؤں اور سب کچھ کروں, لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں, میں پہنچ پاؤں نہ پہنچ پاؤں, معافی مانگ پاؤں نہ پاؤں, امام سے عذر خواہی کر پاؤں یا نہ. کہا مولا سے ایک مرتبہ کہہ دو کہ میری مدد کر رہے ہیں. امام کی طرف سے حکم آیا کہ مدینہ میں فلاں طرف سے خارج ہو, باہر تجھے اونٹنی نظر آئے گی, اس اونٹنی پہ سوار ہو جائے گا. اس نے فوراً دوڑ لگائی اور جا کر اونٹنی پہ سوار ہوا. کہتا ہے کہ پلک جھپکنے میں میں جمال کے گھر کے سامنے تھا بغداد. کہا میں اترا, اترنے کے بعد میں نے جمال کے گھر پہ دستک دی, اس نے جب دیکھا کہ علی بن یقین آئے ہیں تو پریشان ہو گیا. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. تو کس بات کی معافی؟ کہ تو ایک دفعہ کام لے کر آیا تھا, میں تیری طرف توجہ نہیں کر سکا اور میں نے تجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا. اس نے کہا بات گئی, رات گئی, رات گئی, بات گئی, میں نے معاف کر دیا آپ کو. چاہے کہا نہیں, ایسے معاف نہیں کرنا, دل سے معاف کر. کہا دل سے معاف کیا؟ کہا نہیں, دل سے تو اس نے معاف کر دیا ہے, لیکن میں نے کسی کو منہ دکھانا ہے. کہا میں نے معاف کر دیا تجھے؟ کہا ایسے نہیں. کہا میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا, تو اپنا پیر میرے منہ پر رکھ اور مدینے کی طرف رخ کر کے امام کو مخاطب کر کے کہہ کہ میں نے اسے معاف کر دیا. اس نے کہا کہ جناب علی آپ اتنے بڑے گورنر, اتنے بڑی آپ کی وزارت, میں ایک ادنا سا آدمی, میں نے کہہ تو دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں, جب تک تو یہ عمل نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا. جب اس نے دیکھا کہ بہت مجبوری, وہ راضی ہو گیا. علی بن یقین نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا, اس نے ان کے چہرے پر پاؤں رکھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا مولا میں نے علی بن یقین کو معاف کر دیا. یہ کہہ کر اٹھے, جو بھی جیب میں تھا اس کو انعام کے طور پر دیا, اونٹنی پر بیٹھے پلک جھپکنے میں مدینہ پہنچے. دوڑتے ہوئے امام کے گھر کی طرف آئے تو جب پہنچے ہیں تو دیکھا امام دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں علی بن یقین کا انتظار. دونوں باتیں میرے خیال سے میں نے آپ کو پہنچا دی کہ امام پیغام کیا دے رہے ہیں ہمیں. امام اگر ہمیں زندگی میں کوئی مقام ملے تو امام کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. دوسرا مرحلہ پلک جھپکنے میں. اب یہ جو تصورات موجود ہیں ہمارے ہاں یہ ہیں. اچھا آج کے دور میں ایسا نہیں ہے, حتیٰ سائنٹیفکلی یہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں. ایک زمانے تک اس پر بحث تھی, لیکن آج اگر آپ تلاش کریں گے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری, तो आपको मिल जाएगा। टाइम ट्रेवल एक अलग है, टाइम एंड स्पेस थ्योरी अलग है। थ्योरी का मैं बहुत आसानी से अगर आपको मरहला समझाऊं तो वो थ्योरी इस तरह से बयान करती है। वो कहती है अगर आपको स्पेस में ट्रेवल करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएं, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, यानी स्पेस अगर तय हो जाए तो क्या होगा, बगैर किसी वक्त में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये थ्योरी मौजूद है। वो कहते हैं थ्योरेटिकली साबित है, हम प्रैक्टिकली करने के काबिल नहीं हुए हैं, लेकिन तूले तारीख में उराफा ये काम करते चले। ये सारे का सारा मरहला ये तस्खीर कायनात है। लेकिन अजीजान मन, जो चीज़ें विलायत के ज़रिए से, रियाजत के ज़रिए से बास चीज़ें अगर जाहिर भी हुई हैं तो वो इनफरादी हैं। इमाम के जहूर में तस्खीर कायनात इनफरादी नहीं होगी, इज्तिमाई होगी। यानी एक फर्द नहीं होगा जो कि ये सारे काम कर सकता हो, बल्कि इज्तिमाअन जितने लोग उस जमाने में होंगे वो इस तरीके से कायनात के अंदर तसर्रुफ कर रहे होंगे। बस आज रात थोड़ी सी देर के लिए जब आप अपने बिस्तरों पर जाएं तो आप थोड़ी सी देर के लिए ये सोचिएगा कि क्या इन तमाम मराहिल तस्खीर कायनात, इतने उलूम, इतने उकूल पर मैं इंशाल्लाह कल बहस यहां से शुरू करूंगा कि इन उकूल के कामिल होने के मरहलों के लिए क्या मैं वाकई तैयार हूं। अब समझ में आता है ना कि अगर 313 अफराद इमाम को चाहिए तो वो 313 क्या चाहिए? क्या इमाम को सिर्फ जाहिद चाहिए? क्या इमाम को सिर्फ आरिफ चाहिए? जाहिद और आरिफ सिर्फ अपनी जान, अपने आप को बचाता है। आरिफ और जाहिद सिर्फ अपनी जात को तरक्की देता है। इमाम को जो 313 चाहिए वो ऐसे कमांडर्स चाहिए कि जो उलूम में इस मकाम पर हो कि जहां वो सिर्फ अपने आप को ना लेकर जाए बल्कि अपने साथ अपनी मिल्लत और कौम को उस जगह तक लेकर जाए। लिहाजा अब मुझे बताइए कि इमाम को जो 313 सिपाही चाहिए होंगे वो कौन से होंगे? लिहाजा मुझे खुद भी अब अगर अपने इमाम के लिए फौज तैयार करनी है, अपने इमाम के लिए लश्कर तैयार करना है, अपने इमाम को वो 313 खवास तैयार करके देने हैं, तो मुझे खुद भी ये सोचने की जरूरत है कि आज वो कौन सी फील्ड है, आज वो कौन सा मकाम है कि जहां मैं खुद या कम से कम मेरी औलाद उस रास्ते पर चलकर इमाम के उन खिदमत गुजारों में बन सके। इमाम को टेक्नोलॉजी के एतबार से, इमाम को उलूम के एतबार से ऐसे अफराद चाहिए कि जो उस इल्म इलाही को कंटेन कर सकें, उस अक्ल के लेवल को, उस तरक्की के लेवल को कंटेन कर सकें, उसको समझ सकें, और उस सिलसिले में इमाम के वजीर, इमाम के साथी और इमाम के कमांडर्स साबित हो सकें। लिहाजा आज जरूरी है, अगर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस जगह पहुंची हुई है तो मेरा सवाल है कि मेरे जवान क्यों आकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस मकाम तक नहीं पहुंचते? अगर आज दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर दुनिया तरक्की कर रही है तो मेरा जवान क्यों उस जगह तक नहीं पहुंच रहा? साइबर स्पेस में अगर आज दुनिया कहां चल रही है, आज दुनिया सारी की सारी साइबर स्पेस में, वो कहती है जो कुछ भी है वो सब साइबर स्पेस में है, तो मेरे पास कहां हैं वो अफराद के जो साइबर स्पेस के कमांडर बनकर सामने आ सके, जो बता सके कि हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है। लिहाजा अब जो इमाम के जहूर के हवाले से हमारी जहनियतों को तब्दील होने की जरूरत है, हमारी जहनियत, अगर मैं 1200 साल पहले वाले इंसान की तरह से सोच रहा हूं, 1000 साल पहले के इंसान की तरह से, 700, 800, 500, 200 साल पहले। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि आखिर उस जमान में अल्लाह जो कौम भेजेगा उसके अफराद, उसके बच्चे जहनी एतबार से उस सतह पर होंगे जो तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा, वो उन्हें बआसानी समझ में आएगा। लिहाजा रिवायात दो तरह की हमारे पास है, कुछ रिवायात ऐसी हैं कि जो सरीहन, कोई ऐसी रिवायत निकल आती है कि जो सरीहन कुरान के खिलाफ, सरीहन कुरान पर इमाम ने फरमाया अगर ऐसी कोई रिवायत आ जाए तो उसे दीवार पे दे मारो, लेकिन बाकी रिवायत, वो रिवायत जो मेरी अकल में नहीं आ रही, वो रिवायत के जो बताहिर कुरान से मुतनाज़े नहीं है, لیکن اس روایت کی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کروں؟ کہاں کہ ردو اسے ہماری طرف دوبارہ پلٹا دو، اسے ہماری طرف پلٹا دو. ہماری طرف پلٹا دو سے مراد کیا ہے کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے رد نہیں کرو، اسے ریجیکٹ نہیں کرو، ہماری طرف پلٹا دو. پلٹانے سے مراد کیا ہے؟ یہی مراد ہے کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا امام جو کہہ رہے. کل انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ مقامات ان روایات کے بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو علائم ظہور کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں اور وہاں پر جو زبان استعمال ہوئی ہے، لہذا ہمیں خود علائم ظہور کے حوالے سے بھی جو ہماری ذہنیت ہے اور سوچ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ابن زیاد کے دربار میں جس وقت ابن زیاد نے حضرت زینب کے بارے میں سنا اور جناب زینب کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ سوچ کر کہ یہ خاتون ہے میں ان سے طنز آمیز گفتگو کروں گا، تو چونکہ یہ خاتون ہیں کمزور ہیں یہ گریا کریں گی، روئیں گی اور کمزوری کا اظہار کریں گی، لہذا اس نے کہا دیکھا خدا نے تم اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے خدا نے تمہارے مردوں کو قتل کرایا، تمہیں اسیر کروایا. بی بی نے اس کے بعد پرکھ کر کے فرمایا کہ پروردگار نے میرے ہمارے خاندان کو عزت عطا کی ہے، ہم صاحب عزت اور صاحب شرف خاندان ہیں، یہ جو ظلم تو ہمارے اوپر کر رہا ہے اس ظلم کی کوئی نسبت خدا، یہ تو اپنے خاندان کی جو رذالت اور گھٹیا اور پست پناہ ہے یہ تو اس کو ظاہر کر رہا ہے. کچھ ڈائلاگز ہوئے، اس نے کہا مگر یہ سب اتنی تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں تم اس کے بعد کیسا دیکھتی ہو خدا کو؟ تو میری بیوی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا ہے، فرمایا ما رأیت الا جمیلا. عجیب جملہ ہے، واقعا عجیب جملہ. ما رأیت الا جمیلا، سوائے جمال کے اور جمیل کے کچھ بھی نہیں دیکھا. جو حسین جیسی قربانی کے باوجود خدا کو جمیل دیکھے، جو عباس جیسے بھائی، اکبر جیسے بھتیجے، قاسم جیسے بھتیجے اور محمد جیسے بیٹوں کی قربانی کے باوجود، حتیٰ جو اپنی چادر کی قربانی دینے کے باوجود، ظالموں کے ہاتھوں تازیانے کھانے کے باوجود جب خدا پر نگاہ کرتی ہے تو سوائے جمیل، سوائے جمال الہی کے کوئی. اس کے بعد بی بی نے ایک مختصر سا خطبہ کہا ہے. یہ وہ مقام ہے عزیزوں جہاں اس خطبے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں عبداللہ ابن عفیف عزدی نام کا امام کا ایک سپاہی ہے، عبداللہ کی ایک آنکھ جمل میں ضائع ہو گئی، ایک صفین میں. عبداللہ ابن عفیف عزدی کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ امیر المومنین سے کہا، میں نے کہا مولا آپ تو ٹھوکریں مار کے مردے جلا دیتے ہیں، مولا معجزے سے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں. امام نے جواب، جب بھی انہوں نے یہ کہا امام نے جواب میں یہ کہا، عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے، تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے. عبداللہ کہتے تھے مجھے کبھی امیر المومنین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میرے لیے نابینا رہنا بہتر کیوں ہے، لیکن جب اس دن اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ پڑھا تب نابینا ہے. اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، اے شخص کیا قیامت برپا ہو گئی؟ کہا نہیں قیامت کیوں برپا ہوتی، کیا کیا زمانہ پلٹ کر 20 سال پہلے چلا گیا؟ کہا عبداللہ تو کیسی دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے خدا کی قسم میرے کان دھوکا نہیں کھا سکتے، میرے کان دھوکا نہیں کھا سکتے، مجھے امیر المومنین کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے امیر المومنین کا لہجہ سنائی دے رہا ہے. اس نے کہا عبداللہ یہ امیر المومنین خطاب نہیں کر رہے بلکہ جناب امیر کی بڑی بیٹی جناب زینب کبرا ہیں. بھئی یہ سننا تھا عبداللہ نے سر سے امامے کو پھینکا, سر پیٹ کر کہنے لگا, یا امیر المومنین اب مجھے سمجھ میں آیا آپ کیوں کہتے تھے ارے واقعاً عبداللہ کے لیے بہتر ہے وہ نابینا ہے. اس نے علی کی بیٹی کو دربار میں نہیں دیکھا, لیکن ایک مرتبہ عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, ابن زیاد کو مخاطب کر کے بولا, او نابکار عورت کی اولاد تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت رسول ہے, یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آئے تطہیر اتری ہے, ارے ان کا احترام واجب ہے جن کو تو نے اسیر کیا ہوا ہے. بھائی ایک مرتبہ الفاظ سنے, ابن زیاد نے ایک مرتبہ کہا یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عزید عزدی ہے. کہا اس کو یہیں پر قتل کر دو, کیوں یہ ہمارے خلاف آواز بلند کر رہا ہے؟ لیکن عزاداروں جیسے ہی جلاد عبداللہ کی طرف بڑھا, بنو اسد کے جوان کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اپنی تلواروں کو باہر نکال لیا, کہا ہم خبردار ہم عبداللہ کو قتل نہیں ہونے دیں گے, اور اب چاروں طرف سے گھیر کر عبداللہ کو محل سے باہر لے گئے. بس عزاداروں یہ منظر جناب زینب بھی دیکھ رہی ہوں گی. ایک مرتبہ بی بی نے آواز لگائی, کہا نانا آ کر اپنی اولاد کی غربت کا دیکھو, تمہارے صحابیوں کے حامیوں ناصر موجود ہیں لیکن اہل بیت کا حامیوں ناصر کوئی نہیں.
الا ولعنت اللہ علی القرى الظالمین وسیع لهم الذین ظلموا ایما قدمین قدموا. ارے اللہ ہمارے اس مختصر سے بات کر کے بارگاہ قبول منظور فرما کہ حق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ارے اللہ بے حق حضرت سید الشہداء زرداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ارے اللہ بے حق حضرت سید الشہداء تمام عزادار ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, تمام دین دشمن اہل بیت قوتوں کو نیست و نابود فرما, تکفیری قوتوں کو استعمار استقبال قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.